أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، صلح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا آپ کی خدمت میں. ہماری بحث ایک مقدمے میں شروع ہوئی تھی اس صلح امام حسن علیہ السلام کے مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے، وضاحت کرنے سے پہلے شروع کیا تھا یہ مقدمہ. اس میں جہاد کی اقسام کو بیان کیا تھا. چوتھی قسم کے اوپر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ چوتھی قسم جہاد کی وہ باغی لوگوں کے خلاف جنگ کرنا ہے. یہ جنگ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں ہی کے اندر سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اب قرآن نے حکم یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ ان کے درمیان صلح قائم کریں، ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروائیں. لیکن اگر یہ کوشش کرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ لجباز ہے، ظالم ہے اور صلح کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باغی بن رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے خلاف جنگ کرو مظلوم کے ساتھ مل کر، یعنی مظلوم کا ساتھ دو اور مظلوم کے ساتھ مل کر اس باغی گروہ کے خلاف جنگ کرو. مثلا سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو گروہ مومنین میں سے جنگ کریں، لڑیں آپس میں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان کوشش کریں صلح کروانے کی. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرے، یعنی ظلم کرے اس کے اوپر اور شرائط صلح کو قبول نہ کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو وہ باغی گروہ جو ہے ان کے ساتھ جنگ کریں، حتی تفیعہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر خدا کی طرف پلٹ آئے. اور آیت چل رہی ہے، اس کے اندر شاہد مثال یہی ذکر کرنا تھا کہ خداوند متعال یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مومنین کے درمیان دو گروہوں میں سے ایک گروہ باغی بن جائے تو ان کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے. یہ جنگ کے بارے میں قرآن کا ایک نظریہ ہے اور چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ابھی صلح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مطالب کو عرض کرتے ہیں کہ اسلام کا صلح کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے مکتب تشیع کی روح سے. فقہ اہل بیت کے اندر اگر فقہی کتابوں میں رجوع کریں تو اس صلح کو اصطلاحی طور پر ہدنہ کہا جاتا ہے. ہے دو آنکھوں والی، ہدنتن، ہدنہ، ہدنہ یعنی صلح. مثلا شرائع الاسلام کے جو مکتب تشیع کی فقہی کتاب ہے اور بہترین کتابوں میں سے ہے، اس میں اس طریقے سے فرماتے ہیں، المحادنۃ وهي المعاہدۃ علی ترک الحرب مدۃ معینۃ، کہ صلح ایک ایسا معاہدہ ہے، ایک ایسا عہد ہے کہ جو جنگ کو ترک کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے ایک مدت معین کے لیے. یعنی صلح کے اندر مدت کا معین کرنا ضروری ہے. فقہی اعتبار سے یہ تشخیص دی گئی ہے روایات اور قرآن کی روح سے کہ جب بھی مشرکین و کفار سے صلح کی جائے گی تو اس کی مدت معین کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثلا پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں تو صلح حدیبیہ جب کی گئی تھی تو 10 سال اس کے مشخص و معین کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَهِيَ جَائِزَةٌ اِذَا تَزَمَّنَتْ مَصْلِحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، کہ یہ صلح کرنا جائز ہے لیکن مطلقہ طور پر نہیں، مشرکین و کفار سے صلح اس وقت کی جائے گی کہ جب مسلمین کی مصلحت اس کے اندر پائی جائے۔ اب یہ مصلحتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو جناب صاحب شرائع الاسلام اس طریقے سے فرماتے ہیں، اما لقلتہم عن المقاومہ، یا تو ان کے پاس قدرت نہیں ہے، قدرت کے اعتبار سے وہ کم ہیں تو اس لیے صلح کر لیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر جنگ کی ہم نے کفار کے ساتھ تو ہماری تو تعداد اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ پورا نہیں ہے، ہمارے پاس شرائط ابھی جنگ کی نہیں فراہم ہیں، تو جنگ کرنا بے فائدہ ہے، چونکہ جنگ کی جاتی ہے مشرکین و کفار کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے، یہاں تو شرائط ہی مہیا نہیں ہیں، اگر جنگ کی جائے گی تو اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے، مسلمین کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایک مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر قدرت کم ہو مسلمانوں کی تو صلح کر لی جائے۔ او لما یحصل به الاستظہار، یعنی یا اس لیے صلح کی جائے کہ مزید افراد کو جذب کرنا ہو غلبہ حاصل کرنے کے لیے، مزید افراد، مزید طاقت، مزید نیرو کو جذب کرنے کے لیے صلح کر لی جاتی ہے، کہ ایک مدت کے لیے صلح کر لیں تاکہ یہ جو افراد ہیں یہ بھی اپنی طاقت کو بحال کر لیں اور مزید افراد کو بھی شامل کر لیا جائے، اس اعتبار سے بھی صلح کی جا سکتی ہے۔ تیسری جو مسئلہ تھا یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ او لرجاء الدخول فی الاسلام مع التربص، یا پھر یہ امید ہے کہ اگر ہم نے ایک خاص معین اور معین مدت کے اندر صلح کر لی تو ان میں سے یا تمام افراد یا بعض افراد اسلام کو قبول کر لیں گے، یا کم از کم اپنی دشمنی، معاند، عناد جو ان کے اندر آ گیا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے، تو اس صورت حال میں بھی صلح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے، مثلا صلح حدیبیہ کو اگر مد نظر رکھا جائے، تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو مشرکین سے صلح کی تھی اس میں مصلحت موجود تھی مسلمانوں کے لیے، اگرچہ بعض صحابہ کو اس وقت صلح کے وقت اس مصلحت کا علم نہیں تھا، پیغمبر کے اس اقدام کی حقیقت کو درک نہیں کر پائے تھے، لہٰذا اعتراض کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ انہی صحابہ کے لیے واضح اور روشن ہو گیا کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ پیغمبر کا اقدام صحیح تھا، مطابق واقع تھا، اور اگر یہ اقدام نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کے لیے مشکل پیش آتی، اور اب مسلمانوں کے لیے ایک بہترین میدان فراہم ہو گیا ہے تبلیغ اسلام کے لیے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صلح حدیبیہ کے حوالے سے تفصیل سے ایک گفتگو پیش کی ہے اپنی اختصار کی خاطر، چونکہ یہ مطلب اتنا مشکل نہیں ہے صلح حدیبیہ کا، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس کتاب کو خود مطالعہ کر کے اس کی تفاصیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نتیجہ اب ہماری اس بحث کا یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اسلام اور قرآن کا نظریہ جنگ اور صلح کے بارے میں کیا ہے، آیا اسلام جنگ کا دین ہے یا صلح کا دین ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض شرائط کے اندر جنگ ضروری ہے اور بعض شرائط کے اندر صلح ضروری ہے۔ قرآن نے قاعدہ کلیہ اس طریقے سے پیش نہیں کیا کہ یہ پھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مثلا اگر کہا کہ جنگ کرو تو ہمیشہ جنگ کرنی ہے یا صلح کرو تو ہمیشہ صلح کرنی ہے، نا، قرآن نے فرمایا ہے کہ جہاں پر مصلحت ہے اسلام کی और मुस्लिमीन की कि जंग की जाए, वहाँ पर जंग करें, और जहाँ पर मसलहत है कि सुलह की जाए वहाँ पर सुलह से काम लिया जाएगा। मसलन सूरह बकरा की 190 नंबर आयत की तरफ अगर रुजू करें तो इस तरीके से इरशाद होता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, कि जंग करो खुदा की राह में उन लोगों से कि जो तुमसे लड़ रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और खुदावंदे मुताल तजावुज़ करने वाले को पसंद नहीं करता। यानी इसके अंदर खुदावंदे मुताल जंग का भी हुक्म दे रहा है और शराइत भी जिक्र कर रहा है कि जंग भी करनी है तो शराइत के साथ। और सुलह के एतबार से अगर आप सूरह अनफाल की 61 नंबर आयत की तरफ रुजू करें तो सराहत के साथ वहाँ भी कुरान इस तरीके से इरशाद फरमा रहा है, व बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व इन जनहू लिस्सिल्म फजनह लहा, अगर वो सुलह की तरफ माइल हो जाएं तो आप भी माइल हो जाएं, यानी आप भी सुलह के लिए आमादा हो जाएं। व तवक्कल अलल्लाह, खुदा पर भरोसा करो, इन्नहू हुवस्समीउल अलीम, खुदावंदे मुताल सुनने वाला है और जानता है। बस देखा आपने कि कुरान सुलह को भी बयान कर रहा है और जंग को भी बयान कर रहा है। कुरान और हदीस की रूह से ये नतीजा सामने आता है कि अगर मसलहत है सुलह की तो सुलह की जाएगी, और अगर मसलहत है जंग की तो जंग की जाएगी। यहाँ तक तो हमारे लिए वाज़े हो गया कि कुरान व इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है जंग और सुलह के बारे में। अब ये इस मुकदमे को बयान करने के बाद असल बहस में वारिद होते हैं कि जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन दो फ़ेलों के दरमियान कौन सी ऐसी शराइत मौजूद थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह करना पड़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जंग करना पड़ी। इसको इंशाल्लाह बाद वाले दर्स में वजाहत से बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।